بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام روشنی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے زکوٰۃ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک انتہائی اہم عبادت شمار ہوتا ہے، اور یہی زکوٰۃ جو ہے اس کو انسان کی مالی عبادت بھی کہا گیا ہے. زکوٰۃ کا موضوع چونکہ ایک انتہائی وسیع موضوع ہے اور اس پر بہت ہی زیادہ بات چیت کی جا سکتی ہے، اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس سلسلے میں کئی پروگرام ترتیب دیے ہیں تاکہ اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی جا سکے. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع زکوٰۃ ہے، اور پروگرام روشنی میں ہمارا ساتھ دیجیے. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع زکوٰۃ ہے، اور اس موضوع پر آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب. مولانا صاحب، السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ.
کیسے مزاج آپ کے؟ خیریت سے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع زکوٰۃ ہے، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، اگر ہم قرآن کی آیات کی طرف نگاہ کریں تو جتنی عبادات قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، اگر ان پہ تھوڑا سا انسان غور کرے تو ان سے ہر عبادت کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے. مثلا دیکھیں، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو خداوند عالم نے کہا ہے کہ حج کرو، لیکن کب؟ زندگی میں اگر کبھی مستطیع ہو گئے تو اس کو انجام دو. اس کے مقابلے میں روزے کا سال میں ایک مرتبہ اس کو انجام دو.
جی.
اور اسی طرح مثلا جہاد ہے، وہ بھی اگر زندگی میں کبھی
ایسا
واجب ہوا تو جی. اس کو انجام دینا پڑے گا. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے کہا ہے کہ ہر دن اور جی. پانچ مرتبہ.
صحیح.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اب اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اگر کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کے بعد جس چیز کا مرتبہ ہے وہ وہی چیز ہو سکتی ہے جس کو اس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں آپ تقریباً 82 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ زکوٰۃ کو نماز کے بعد ذکر کیا گیا ہے. قرآن نے جہاں پہ ذکر کیا اقیم الصلاۃ تو فوراً کہا وآتوا الزکاۃ، یا جہاں پہ اپنے مومنین بندوں کی، الہی بندوں کی جب بات آئی، کہا الہی بندے کون ہیں؟ کہا جب یہ زمین پہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات.
صحیح.
یعنی نماز کو قائم کرنا بھی ان کا فریضہ ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ان کے فرائض میں شامل ہے. بس یہاں سے انسان اگر قرآن کی آیات کو غور سے ملاحظہ کرے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ عبادات کے اندر سب سے بڑی اہمیت کی حامل ایک حقیقت جو نماز ہے، اور اس کے بعد جس کی اہمیت قرآن نے ذکر کی ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور اسی وجہ سے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ 82 مقامات میں ذکر کیا گیا ہے. اگرچہ اس کے علاوہ یعنی نماز سے ہٹ کے بھی تنہا بھی زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے کہ وہ جو تقریباً 32 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ فقط زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے، لیکن یہ خود الگ اس کا ذکر آنا یا نماز کے ساتھ مل کے اس کا ذکر آنا، یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اسلام کے اندر اس مالی عبادت کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور اگر ہم روایات کی بات کرتے ہیں اور روایات میں جا کے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس موضوع کو، تو اس کی اہمیت کے لیے ہر معصوم سے متعدد قسم کی احادیث وارد ہوئی ہیں، مثلا پیغمبر اسلام سے یا امام صادق اور امام باقر علیہ السلام سے تقریباً بہت زیادہ حدیث انہی تین معصوموں سے ہیں. اگرچہ دوسرے معصومین نے بھی اپنے جیسے جیسے ان کو فرصت ملی اس فرصت کے مطابق انہوں نے بھی اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور اس میں سے ایک کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں اگر اس زکوٰۃ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس زکوٰۃ کے مال سے اگر ایک دینار کا 20واں حصہ انسان ادا نہ کرے، تو امام فرماتے ہیں کہ جب وہ مرے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے اسلام کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہے. کہ یہ حدیث بھی ہمیں اس زکوٰۃ کی اہمیت کو زیادہ واضح طور پہ بیان کرتی ہے.
مولانا صاحب بہت خوبصورت انداز میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ نے زکوٰۃ کی اہمیت پر روشنی ڈالی. تو ناظرین چلتے ہیں آپ پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. ناظرین ابھی آپ نے کچھ خوبصورت تصاویر دیکھیں. پروگرام کی مناسبت سے ہم نے یہ تصاویر پروگرام میں آپ کے لیے پیش کی ہیں کہ امید ہے کہ پروگرام کو بہتر بنانے میں یہ معاون ثابت ہوئی ہوں گی. مولانا صاحب گفتگو ہماری زکوٰۃ کے موضوع پر جاری ہے اور اسی سلسلے میں ناظرین ہم سے سوال بھی کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال ہم سے کیا پوچھا گیا ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام غلام حسین ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں.
جی
صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے، تو یہ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ہاں
جی انہوں نے بہت ابتدائی اور خوبصورت سوال پوچھا ہے. کہا گیا ہے کہ صاحب نصاب پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے، تو ان کا پوچھنا ہے کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟
صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کا شریعت اسلامی میں ذکر ہوا ہے اور اسلام نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے نصاب کو پہنچ جائیں، اور ان کا نصاب اگر پورا ہو جائے تو پھر ان پہ زکوٰۃ واجب ہے. صاحب نصاب اس شخص کو کہا جائے گا جس شخص کے پاس وہ چیزیں ہوں اور ان کا مالک ہو، اور وہ چیزیں اگر حد نصاب کو پہنچ جاتی ہیں تو اس صاحب نصاب پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے. مثال کے طور پہ شریعت اسلام میں یہ ہے کہ اونٹوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، البتہ ایک اس کی حد معین ہے، مقرر ہے کہ اگر اپنے نصاب کو وہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کی زکوٰۃ ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. لیکن کون اس زکوٰۃ کو ادا کرے گا؟ وہ شخص جو ان کا مالک ہوگا. یعنی جس شخص کے پاس اتنے اونٹ ہیں کہ جن کا نصاب شریعت کے اعتبار سے جو شریعت نے بیان کیا ہے اس مقدار کو پہنچ جاتے ہیں، تو جو بھی اونٹوں کا مالک ہوگا اس پر اس کی زکات دینا واجب ہوگی، یہ صاحب نصاب ہے. یا دوسری چیزیں جو شریعت اسلام میں بیان کی گئی ہیں
جی،
اگر وہ بھی اپنے نصاب کو پہنچ جاتی ہیں اور انسان ان کا مالک ہو تو جو مالک ہوگا اس پر زکات کی ادائیگی واجب ہوگی. یا مثلا جو اسلام نے دوسری چیزیں ذکر کی ہیں، گندم ہے، جو جی ہے.
تو یہی مولانا صاحب اس سے سوال نکلتا ہے کہ یہ جو روزہ ایک مالی عبادت کہی گئی ہے اور نماز کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا حکم آدمی کو روزانہ کیا گیا ہے کہ روزانہ پانچ وقت نمازیں پڑھے، اس کے علاوہ بھی واجب نمازیں اس پر جو ہیں وہ ہیں، لیکن اسی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جو ذکر کیا گیا وہ سال میں ایک مرتبہ ہے، وہ بھی 11 مہینے تک اس کے پاس رہے، خاص اس کی شرائط ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو ایک وہ عبادت جو روزانہ ہے اور ایک عبادت جو سال کے بعد اس پہ آنی ہے، دونوں کو اتنا اکٹھا کیے گئے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟
دیکھیں، ایک طرف سے اسلام ہمارا تو نظریہ ہے اور یہ واقعیت بھی رکھتا ہے کہ اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے کہ جو پوری بشریت کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. انسان کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا عبادی یعنی جو اس کا اپنا ذاتی رابطہ ہے، شخصی رابطہ ہے، اس کا کسی اور سے رابطہ نہیں، انفرادی پہلو اگر اس کا ہے. انفرادی پہلو میں خدا نے کہا ہے کہ تم اتنا آگے نکلو کہ دن میں 5 مرتبہ میری بارگاہ میں آؤ، حاضری دو اور میری لقاء اور قرب کی منزل کو حاصل کرو. اور دوسرا پہلو جو اجتماعی پہلو ہے، جو معاشرتی پہلو ہے، وہ ہے مالی اعتبار سے. اور اسلام نے ان دونوں حقائق کو ایک ساتھ ضمیمہ کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ اگر انفرادی طور پہ آنا چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے میری بارگاہ میں آؤ، اگر اجتماعی ذریعے اس معاشرے کے ساتھ مل کے آنا چاہتے ہو تو ان حقوق کو ادا کرو تاکہ تمہاری اجتماعی حیثیت باقی رہے اور یہ پورا معاشرہ اقتصادی طور پر منظم ہو کر بارگاہ الہی میں.
بہت خوبصورت انداز میں آپ نے زکوٰۃ کے مفہوم پر روشنی ڈالی انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے. تو ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. ناظرین، خوبصورت فطری مناظر آپ نے دیکھے اور پروگرام میں ہماری گفتگو جاری ہے زکوٰۃ کے موضوع پر، اور شریک گفتگو ہیں مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب. مولانا صاحب، گفتگو کے حوالے سے ہی ہم سے مختلف سوالات پوچھے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اب کون سا سوال ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دبئی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام رضوان ہے
جی.
اور آپ لوگوں کے پروگرام میں ایک ضروری سوال پیش کرنا تھا، وہ تھا زکوٰۃ کے حوالے سے. اور سوال جو تھا میرا یہ تھا کہ بس یہ دیجیے کہ زکوٰۃ تمام کن کن چیزوں پر جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، اس پر بہت شکریہ.
جی بہت شکریہ. رضوان صاحب نے دبئی سے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے.
اسلام کے اندر جن چیزوں پر زکوٰۃ کو واجب قرار دیا گیا ہے وہ فقہائے اعظم نے اپنی کتابوں میں مفصل ذکر کیے ہیں، اور جو خصوصاً توزیع المسائل کے آج کل کم و بیش ہر انسان کی دسترس میں ہے، ان میں یہ ہے کہ 9 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ 9 چیزوں پر زکوٰۃ دینا واجب ہے
جی.
البتہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے مقررہ نصاب کو پہنچ جائیں
جی.
ان میں سے سب سے پہلی چیز جو کھانے پینے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، انسان کی غذائیت کے ساتھ ہے، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے اور کشمش، کہ یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا جو نصاب بعد میں معین کیا گیا ہے، شریعت میں بیان ہوا ہے، اگر اس نصاب کو پہنچ جائیں تو پھر ان سے زکوٰۃ کا دینا واجب ہوگا، البتہ اپنی شرائط کے ساتھ۔ اور جانوروں میں سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بعض ایسے جانور ہیں کہ جن پر شریعت نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، البتہ اپنے اسی نصاب شرعی کی روشنی میں، مثلا اونٹ ہے، گائے، بھینس ہے، بھیڑ بکری ہے، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، البتہ اسی ان شرائط کے ساتھ کے جو شریعت کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور وہ اپنے خاص نصاب کو جب پہنچ جائیں گی تو ان پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح سونا اور چاندی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، البتہ انہی شرائط اور ساتھ کے جو شریعت میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ نو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر شریعت اسلام نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، اور انسان کا فریضہ بنتا ہے کہ اگر حد نصاب کو پہنچ جائے تو ان چیزوں کا وہ زکوٰۃ دے کر اپنے اس فریضہ کی ادائیگی کرے، اور ساتھ ساتھ جب اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا تو نہ فقط اس کو فائدہ ہوگا بلکہ اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، اور معاشرے کا نظام اقتصادی متعادل ہو کر پورے معاشرے کی خدمت بھی اسی نظام کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔
جیسے کہ آپ نے انفرادی اور اجتماعی پہلو کی طرف اشارہ کیا تھا، تو گویا اسلام کی بعض عبادات ایسی ہیں جو انفرادی پہلو کی حامل ہیں، اور بعض عبادات ایسی ہیں کہ جو سماجی اور معاشرتی اور اجتماعی پہلو کی حامل ہیں۔ تو گویا ایک معاشرے کے سسٹم کو چلانے کے لیے، اسلامی معاشرے کے سسٹم کو چلانے کے لیے اسلام نے کچھ مالی نظام بھی وضع کیے ہیں، اور گویا یہ زکوٰۃ جو ہے اسی نظام کا ایک حصہ ہے۔
بالکل اسی نظام کا ایک حصہ ہے، البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کا اقتصادی نظام یہی ہے،
اس کا ایک حصہ ہے،
اس کا ایک حصہ ہے۔ اسلام کا جو پورا نظام اقتصادی ہے وہ یہ نہیں ہے، اگرچہ خمس اور زکوٰۃ سے بہت سی سماج کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور بہت سی واقع حل کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ اسلام کا پورا نظام اقتصادی یہ چیز نہیں ہے، البتہ نظام اقتصادی کا ایک حصہ ضرور ہے۔ البتہ یہ کہا جائے کہ اگر یہ اسلام کا پورا نظام ہے تو سب سے پہلا اعتراض اسلام پہ یہ ہوگا کہ بھائی خمس اور زکوٰۃ کے لیے تو سب سے پہلے مستحق کو تلاش کریں، یعنی سب سے پہلے پورے معاشرے کو اور پورے سماج کو آپ فقیر بنائیں، فقیر بنانے کے بعد آپ ان کو یہ چیزیں مالی طور پہ ان کی جا کے اعانت کریں اور ان کی مدد کریں۔ لہٰذا یہ اسلام کا پورا اقتصادی نظام نہیں ہے، اگرچہ اس اقتصادی نظام کا ایک جز ضرور شمار ہوتا ہے، اور اسی جہت سے اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ہم انفرادی پہلو کی طرف بھی ناظر ہیں اور اس انسان کے سماجی پہلو کی طرف بھی ناظر ہیں، یعنی دونوں سے ہم نے غفلت نہیں کی ہے۔
اور پھر زکوٰۃ کے مختلف مصارف بھی بیان کیے گئے ہیں، کہاں پر آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، کہاں پر استعمال نہیں کر سکتے، وہ ایک بہت ہی طویل اور وسیع گفتگو ہے کہ جس پر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں روشنی ڈالیں گے۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں ایک حدیث شریف کی جانب۔ ناظرین پروگرام روشنی میں آپ نے زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو ملاحظہ فرمائی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب۔ مولانا صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا، اور جو بھی قرآن، احادیث اور روایات کی روشنی میں اس کا مفہوم تھا وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیا۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے اپنی گفتگو میں جو اس کے انفرادی اور اجتماعی پہلو تھے وہ اجاگر کیے۔ تو ناظرین یقیناً آپ نے زکوٰۃ کا جو موضوع ہے اس میں جو گفتگو مولانا صاحب نے کی اس سے یقیناً استفادہ کیا ہوگا، ہم نے بھی اس سے استفادہ کیا۔ زکوٰۃ کے موضوع پر انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بھی آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ تو آئندہ پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔